السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائل المناقب کا بیان، کتاب المناقب، حدیث نمبر 3596. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اور جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں، جس دور سے ابھی ہم گزر رہے ہیں جو کہ پینڈیمک کہلا رہا ہے، اور جو بھی ہم نے اس کو نام دیا ہے، بہرحال اور تقریباً 6 مہینے گزر چکے ہیں، یعنی جہاں سے شروعات ہوئی تھی، جنوری سے شروعات ہوئی تھی، یا بعض کہہ رہے ہیں کہ دسمبر سے شروعات ہوئی تھی. بہرحال جو بھی رہا ہو، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری پلاننگز تھی تو وہ فیل ہو گئی ہوں، کچھ لوگوں نے آگے کچھ کرنے کا عزم کیا ہو تو وہ نہ ہو سکا ہو. اور جیسے کہ 2-3 دن سے جو میرے پاس سوالات آ رہے تھے، یا کچھ لوگوں کے فون بھی آئے کچھ پوچھنے کے لیے، کہ کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں پر کہیں سے خبریں ہی آئیں کہ کس نے خودکشی کر لی، جاب چلی گئی، تو ڈفرینٹ خبریں آ رہی تھیں اور آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہر آزمائش سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بھی بچائے. اصل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. آج کی جو احادیث ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ حالات تو ایسے آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے. دنیا میں کبھی جنگیں ہوتی رہی ہیں یا ہوتی رہیں گی، کبھی وبائی امراض یعنی ایسی بیماریاں آتی رہیں گی، اور ایسی بیماریاں ہوں گی کہ انسان اس کو جان بھی نہیں سکے گا، یا اس کا ریزن بھی نہیں جان سکے گا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، اس کا حل کیا ہے. جیسے کہ ابھی ہم جانتے ہیں کہ ہر ملک اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے اس کی میڈیسن تلاش کرنے کے لیے، اس کی ویکسین تلاش کرنے کے لیے اس بیماری کی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک کوئی اس کو کر نہیں سکا. اور کہا جا رہا ہے کہ سپٹمبر تک، اکتوبر تک ہو بھی نہیں سکے گا، ویکسین کوئی نہیں بن نہیں سکے گی ابھی تک، کیونکہ اس کو 2 سال کم سے کم لگتے ہیں، لیکن ابھی جتنی بھی کوشش کریں تو بھی 1 سال ضرور لگے گا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ایک جو مومن ہوتا ہے، جس کا فیتھ، ایمان جس کا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو کیا وہ ان حالات سے مایوسی کا شکار ہوتا ہے؟ کیا جاب کا چلا جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے، یا اپنی پلاننگز کا فیل ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے، یا پھر حالت ایمان پر موت آنا؟ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہمیں چیک کرنا ہے. فتنے آتے رہیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان فتنوں کی خبر دی تھی ہمیں. تو جو لوگ بھی احادیث پڑھتے ہیں، جو قرآن کو اپنے سینوں سے لگائے رکھتے ہیں، جن کی زندگی قرآن کے مطابق گزرتی ہے، اور جو احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایمان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہ احادیث دراصل ہمیں ایک طرح سے دلاسا دیتی ہیں، ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہماری تقویت میں اضافہ کرتی ہیں، ہمیں اسٹرانگ کرتی ہیں. اور بھی، اور جب بھی کوئی مشکلات آتی ہیں تو قرآن کی آیت اور ان احادیث کی وجہ سے ایک مومن مزید اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے یہ سارے حالات تو مجھے معلوم تھے کہ یہ ہونے ہی ہیں، اب مجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھنا ہے، کہ مجھے تو اصل میں اپنے ایمان کو بچانا ہے، مجھے تو اپنے نیک اعمال کو بڑھانا ہے. تو یہی احادیث آج ہمیں پڑھنے کو ملیں گی انشاءاللہ، اور اس سے پھر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کو اپنے ایمان کو اور کیسے مزید اسٹرانگ کرنا ہے، اور کیسے ہم ان حالات میں اسٹرانگ ایمان کے ساتھ جی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ سب کو نیکیوں کے ساتھ لمبی حیاتی دے، کیونکہ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ جس کی عمر لمبی ہے اور نیکیوں کی بھی اس کو توفیق ملی، تو وہ ظاہر سی بات اس کے درجات بلند ہوں گے. تو مومن موت سے نہیں گھبراتا ہے، لیکن مومن موت کی تیاری کرتا ہے. تو موت سے گھبرانا یا زندگی سے مایوس ہو کر اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لینا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ مضمون بیان کیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ میری ذات سے مایوس نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ایسے راستے وہ کھولتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے راستے بھی کھول دیتا ہے آسانیوں کے. تو بہرحال ان حالات میں ہمیں مزید اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کو مضبوط کرنا ہے، اور حالات سے کیسے ہم نمرد آزما ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. تو آئیے حدیث نمبر 3596 دیکھیے. جی، خیر ڈھونڈتا ہے مومن. 3596، مجھ سے سعید بن شرحبیل نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے زید بن حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے، ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر نکلے اور شہدائے احد پر نماز پڑھی، جیسے میت پر پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور قیامت کے دن تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا، یعنی آگے آگے رہنے والے، میں تم پر گواہی دوں گا اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑ کر ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو بھی باتیں کہی تھی وہ ایز اٹ از پوری ہوئی اور ہو رہی ہیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلالت ہے اصل میں ان احادیث میں، کہ آپ نے جو خبریں دی وہ ایز اٹ از پوری ہو کر رہی، نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا خبریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا علم دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے پہلے تو حوض کوثر کی بات آئی ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم سورہ کوثر پڑھتے ہیں روزانہ ہی، اور نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور تحفتن دی جائے گی کوثر، اور یہ ایسی یعنی اس کی جو تاثیر ہے، اس کی جو کشش ہے، یہ جو اس کی ٹھنڈک ہے وہ ایسی ہوگی کہ ہم جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو ایک بار اس کا پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو رسول اکرم فرمایا کہ میں تمہارا میرے سامان بنوں گا، یعنی میں تم سے سب سے آگے آگے پیش رو رہوں گا، تمہارا لیڈر، تمہارا رہنما رہوں گا، اور تم سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور تمہارا انتظار کروں گا، اور تمہارا استقبال کروں گا۔ یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہم کو، ان ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں لوگوں کو بلاؤں گا اپنی کوثر کے پاس، نہر کوثر کے پاس، تو کچھ فرشتے کچھ لوگوں کو روک لیں گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، تو تب فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی جو آپ نے نہیں کہی تھی، تب رسول اکرم ان سے کہیں گے کہ دوری ہو دوری ہو، یعنی ان کو پھر دور کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود رہیں گے، اور امت مسلمہ بعد میں پہنچے گی، اور رسول اکرم انتظار کریں گے یا استقبال کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوسری بات یہاں پر پتہ چلے کہ میں تم پر گواہی دوں گا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کس طرح سے امت کے لیے فکر مند اور خیر خواہ ہوں گے کہ وہ گواہی بھی دیں گے، اور آپ کو آپ کا حوض کوثر دکھا دیا گیا، سبحان اللہ، یہ بھی آپ کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو حوض کوثر پہلے ہی دکھا دیا گیا۔ پھر رسول اکرم کہ مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یعنی چابیاں، چابی کا یہاں پر کنجی سے مراد یہ کہ یعنی فتوحات کے دروازے کھول دیے گئے، یہ اس سے مراد ہے کہ دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ پہلے عربین پیننسولا مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا، الحمدللہ سب آس پاس کے پورے علاقے مسلمانوں کے پاس آ گئے، اس کے بعد پھر ایران، عراق، جو آس پاس کے جتنے علاقے تھے، روم، جو بڑے بڑے کنٹریز تھے اس زمانے کے، جو دو سپر پاور کہلاتے تھے، تو وہ سب کے سب دھیرے دھیرے الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتے چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور اس سے مراد ایکچولی جب ایران فتح ہوا، جب ایران پہلے خراسان اس کا نام تھا، تو خراسان کا جو علاقہ تھا جس میں جو بہت بڑا علاقہ تھا، اور یہ یعنی ایران ہی کہلاتا تھا، تو بہرحال اس کے بارے میں مسلمان سوچ بھی سکتے تھے، جو ایرانی لوگ تھے اس زمانے کے، لیے خراسان جو پہلے نام تھا اس کا، اور جو وہاں کا بادشاہ تھا، وہ مسلمان جو عرب کے لوگ تھے ان کو وہ اتنا زیادہ کمتر اور حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا، یعنی ان لوگوں کو حیرت تھی کہ یہ لوگ کیسے اٹھ کر آ گئے، یعنی ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جنگ بھی کر سکتے ہیں، تو انہیں اتنا کمتر سمجھتے تھے وہ۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا صحابہ کرام کو، اور انہی کے ہاتھوں وہ پورا کا پورا ملک فتح ہو گیا۔ اور یہ بھی ہم کو احادیث سے اور سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے بعد ایسا کوئی ملک نہیں ہوگا، یعنی اتنی زیادہ دولت، اتنی زیادہ شان و شوکت والا ملک تھا یہ ایران، کہ اس کے بعد ویسی دولت، ویسا خزانے کہیں اور نہیں مل سکے جیسے ایران میں ملے تھے۔ تو صرف اس کا سفید محل کہا جاتا ہے، وہ اتنا مشہور تھا جو کئی ہزار سال پرانا تھا، اور جس میں ایسا سمجھے کہ خزانے ہی خزانے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دے دی گئیں، یہ روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اور قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑ کر ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ اب یہ جو آخری والی لائن ہے یہ قابل غور ہے، میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑا سامان ہے اصل میں، اپنی تربیت کا اور اپنی اصلاح کا، کہ کیا آج واقعی ایسا نہیں ہوا ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جو خبر دی گئی تھی وہ ایز اٹ از سچ ثابت ہوئی. مسلمانوں کو بڑا عروج حاصل ہوا، مگر یہ آپس کے رشک و حسد سے ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگے، رشک و حسد کی وجہ سے. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنے ہی ہاتھوں جو تکلیف ہوئی وہ غیروں کے ہاتھوں نہیں ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے جو غیر لوگوں کی جو بھی کوششیں تھیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، یا جو ان کی پلاننگز تھی، منصوبے تھے، وہ ایکچولی کس کے ذریعے پورے ہوئے؟ جو غدار تھے مسلمانوں میں. جیسے ہم ہمیشہ ہم لوگ نام لیتے ہیں نا کہ میر جعفر کا، ہسٹری جو پڑھی ہے تو میر جعفر یا میر صادق ہے، کون تھے وہ جو ٹیپو سلطان کے وقت جنہوں نے غداری کی تھی؟ تو میرے حال ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں. ابھی بھی یقین جانے کہ کئی علاقے ایسے ہیں ہندوستان میں جہاں پر مسلمانوں کی مسجدوں کے جو خطبے ہوتے ہیں، یا مسلمانوں کے جو اسکالرز کہیں کوئی درس وغیرہ کوئی تقریر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مخبروں کے ذریعے خبریں پہنچ جاتی ہیں، پورے ایز اٹ از خطبہ پہنچا دیا جاتا ہے پولیس تک. اب آپ بتائیے. اور جیسے پچھلے سال کی بات ہے کہ قربانی کرنے کے لیے لوگوں نے جانور خریدے، اور خود وہاں کی جو وہاں کی اتھارٹی تھی ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو آپ لوگ خریدو جانور یا جو بھی کرنا ہے، آپ قربانی کرو آپ کی، ہم آنکھیں بند کر لیں گے دو تین دن کے لیے، لیکن اس کو کھلم کھلا مت رکھو، آپ چھپا کر رکھو اپنے جانوروں کو. کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے محلوں میں جو مسلمان لوگ تھے، ان چرس اور شراب پینے کے لیے پولیس کے پاس جا کر جان بوجھ کر خبریں دے کر آئے کہ کون کون سے مسلمانوں کے گھروں میں جانور ہیں، اور ان کو پکڑا دیا گیا، جانور بھی گئے اور ان کو سزا بھی دلوائی، کچھ 3 دن یا 10 دن کی، کچھ اس طرح سے. تو بہرحال اس سے دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود مسلمان کیسے مسلمان کے دشمن ہیں. آج کوئی کسی غیر مسلم کی ضرورت نہیں. جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہی آس پاس کے شہر میں کسی کے خلاف، یعنی کوئی بہت بڑے عالم ہیں، ان کے خلاف دوسرے مسلمان گروپ نے جا کر پولیس میں خبر یعنی کمپلین لکھوا دی، اور ان کے نام کا پرچہ کٹ گیا، اور کئی قلمیں ان کے اوپر لگا دی گئی، جھوٹے الزامات. اور ان کا خطبہ جب کتنا مشہور تھا اس مسجد میں، اور لوگ دور دراز سے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے لوگ خطبہ سننے کے لیے آتے تھے. تو آپ دیکھیں کسی، اب وہی کہا گیا کہ کسی کی ضرورت ہے پھر کسی غیر مسلم کی؟ نہیں ضرورت ہے. آج ہمارے مسلمان خود ہی دشمن بنے ہوئے ہیں. تو رسول اکرم کی یہ بات کس قدر حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑ کر، یعنی دنیا داری کی وجہ سے تو ایک دوسرے کی دشمنی میں آتے ہیں نا ہم لوگ، ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگو. اور جو دینداروں کا حسد پایا جاتا ہے، دینداروں کا ایک دوسرے کے خلاف، کہ ہر دینی تنظیم ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، کسی کو کوئی نیک کام کرنے نہیں دیا جاتا. ذرا سا اگر کوئی آگے بڑھ کر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دوسرے آرگنائزیشن والے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کام ہم نے کرنا چاہیے تھا، اتنا حسد ہے. تو جبکہ ہم کو تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن ہم نہیں کرنے دیتے. تو آپ بتائیے کہ اس حدیث سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ میں آپ لوگوں کے پوائنٹس کا انتظار کر رہی ہوں. یعنی ہم ان تمام برائیوں سے، جو رسول اکرم نے جو خبر دی تھی، اصل میں خبر کس طریقے تھا کہ ہم لوگ الرٹ ہو جائیں، ہم وہ کام نہ کریں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر؟ کہ ہم اپنے دل کے لیے ایسی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بے پرواہ کر دے دنیا کی دولت، مال و دولت سے، اور دنیا کی دولت کے لیے ایک دوسرے سے رشک و حسد نہیں کرنا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے دل میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. جی، یونٹی بہت زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کے درمیان. جی، آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام ان کا آپس میں اختلاف ہوا تھا، جیسے ہم جانتے کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں دیے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا نہیں کسی کو، بلکہ دونوں بہت اس سے ہی کام لے رہے تھے. اور اس میں علی رضی اللہ عنہ کا کردار ہم سب جانتے کہ بہت ہی بہترین رہا الحمدللہ. لیکن یہ بھی دیکھیں آپ کے، جب اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو روم کا بادشاہ تھا اس وقت، اور اس نے جو ہے، بلکہ اس بادشاہ کا نام بھی آتا ہے، میں اس وقت بھول رہی ہوں، فرنینڈس آتا ہے یا فرنویس آتا ہے، واللہ عالم. تو اس نے خط لکھا تھا کہ اگر تم کہو تو ہم تمہارے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر ہم دونوں مل کر، اس نے کہا تھا یعنی علی رضی اللہ عنہ پر، ہم چڑھائی کریں گے. تو آپ دیکھیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو جواب تھا کہ کہا تھا، اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا کہ، یعنی اس وقت ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو جانور کے نام سے مخاطب کیا، اور کہا کہ تو کیا سمجھتے کہ میں اپنے ہی بھائی کے خلاف تجھ سے ساز بس کر لوں گا، تجھ سے یعنی دوستی کر کے ان کے خلاف جاؤں گا. کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوا کہ مجھے تم سے دوستی کرنا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ میں علی رضی اللہ عنہ سے دوستی کر کے اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا، اور ہم دونوں تمہارے خلاف آئیں گے. تو اب دیکھیے، یہ جب مسلمان اسٹرانگ تھے، جب مسلمان اس بات کو جانتے تھے کہ کسی تھرڈ پارٹی کو اپنے اندر انوالو نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ جو مسلمان آپس میں مسلمان ہو سکتے ہیں کوئی اور تو نہیں ہو سکتا نا، جو ایمان کی دولت ہے، اگر دونوں ایمان والے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے جی. تو اس لیے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی کا فائدہ ہو، نہ کہ کسی ایک تھرڈ پارٹی کا، غیر مسلم کا. اور کتنا بھی بولیں غیر مسلم آپ کے دلی دوست نہیں بن سکتے، وہ آپ کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ مسلمان آپ کو کس طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے اور جنت کی طرف بلاتا ہے. تو بہرحال آپس میں لڑنے کا فائدہ تھرڈ پارٹی کو ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ابھی تک ہی دیکھ لیے ہیں، یہاں پر خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آس پاس میں دیکھ رہے ہیں. لہٰذا جلن حسد سے بچیں، کیونکہ یہاں رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگو، کیونکہ دنیا ہی تو ہوتی ہے جو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ اچھا اس کو اتنا مل گیا مجھے نہیں ملا. جی آپس میں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو، خیر خواہ ہو. ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو ہم نہ جانیں، لیکن اگر مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو اس کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہ ہونی چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم دنیا کے مال و دولت سے بے پرواہ ہوں گے، جب ہمارے اندر دنیا کی مال و دولت کی خواہش نہیں رہے گی. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کا یہ تو ختم ہو جانے والے نا مال و دولت، اصل چیز جو ہے وہ کیا باقی رہے گی؟ ہماری نیکیاں باقی رہے گی. اور جو دو لوگ آپس میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ ان کی دوستی قائم رہے گی اور ان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تو بہرحال جی یہ جلن حسد کی وجہ سے انسان اپنا خود کا ہی نقصان کرتا ہے. بالکل صحیح بات کہی کہ جلن حسد سے دوسروں کا نقصان تو کم ہوتا ہے، اور جب ہوگا جب ہوگا نقصان، لیکن اپنا خود کا نقصان زیادہ کرتا ہے انسان. تو اپنے آپ کو ہی انسان محفوظ رکھے اور بچائے رکھے، اور دلوں کا سکون اور اطمینان حاصل کرے. تو بہرحال یہ حدیث بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضرور اس کو ایک بار اور پڑھیے گا تاکہ ریویژن ہو اور ہم اس کو یاد رکھ سکیں انشاءاللہ. اگلی حدیث دیکھیے 3597. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک بلند ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں وہ اس طرح گر رہے ہیں جیسے بارش کی بوندیں گرا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جتنی رسول اکرم نے جو باتیں کی تھیں، جتنی خبریں دی تھیں، وہ حرف بہ حرف اور ایز اٹ از صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ میں بارش کے قطروں کی مانند. اور آپ دیکھیں بارش کے قطرے، اگر آپ اسی پر تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ بارش کے قطرے کیسے ہوتے ہیں، کہ ایک تو آپ کا اختیار نہیں رہتا، آپ اس کو روک نہیں سکتے، ہے نا. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں رہتے، وہ آپ کے بغیر چاہے نہ چاہے وہ گرتے رہتے ہیں. پھر آپ کے پاس کوئی اتنا بڑا پروٹیکشن نہیں ہے کہ آپ بارش کے قطروں سے اپنے گھر کو بچا سکے، آپ کی چھت پر تو وہ ضرور گرتے ہیں. تو ایسے ہی فتنوں کو تشبیہ دی گئی ہے کہ اور پھر بارش کے قطرے آپ دیکھیں مسلسل گرتے ہیں ایک کے بعد ایک. اسی لیے آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو جو بوندیں آپ کو اوپر سے نظر آتی ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے گرتی رہتی ہے کہ ایک ختم نہیں ہوتی، دوسری گرتی چلی جاتی ہے، مسلسل وہ لڑی سی لگتی ہے. تو مسلسل ایک کے بعد ایک گرتے رہتے ہیں، اور یہ یعنی آپ اس کو گرنے سے روک نہیں سکتے. آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ یا کوئی پیمانہ، کوئی ایسا چھت نہیں ہے کہ آپ اس کو اوپر کا اوپر ہی واپس لوٹا دیں جو نیچے زمین پر نہ سکے، یہ ضرور زمین پر گر کے رہتے ہیں. تو رسول اکرم کی وفات کے بعد، اور اسپیشلی عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، یا ان کی شہادت کے بعد، اتنے تیزی سے فتنے پیدا ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تو بہت زیادہ ہی. تو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں محدث کہتے ہیں کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے برپا ہوئے ان کی طرف اشارہ ہے، اور ان فتنوں نے ایسا سر اٹھایا کہ آج تک ان کے تباہ کن اثرات باقی ہیں. جیسے کہ حدیث جو حذیفہ بن یمان والی حدیث تھی، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ تابعین نے پوچھا تھا حذیفہ بن یمان سے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ وہ خود وہ دروازہ ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے؟ تو کہا کہ ہاں اچھی طرح جانتے تھے. کیا وہ جانتے تھے کہ اس کے بعد یہ دروازہ بند نہیں ہوگا اور یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، مطلب وہ شہید کر دیے جائیں گے؟ تو کہا کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے. اور یہ جیسی وہ دروازہ ٹوٹا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ دروازہ بند نہیں ہو سکا فتنوں کا، جب سے مسلسل کھلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. تو کیا کیا فتنے ہو سکتے ہیں، اوپر سے کیا کیا چیزیں برستی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں ون بائی ون؟ فتنوں کو بارش کے قطروں سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ حدیث میں آپ اب غور و فکر کریں گے، حدیث میں بھی تدبر کرنا چاہیے. بارش سے ہی کیوں تشبیہ دی گئی، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ جی وہ تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی اسی طرح آتی ہے، یعنی وحی کے ذریعے ہی آتی ہے، اور اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں سارے. جی سیٹلائٹ، یعنی آج آپ دیکھیں جتنے فتنے ہیں انٹرنیٹ ٹی وی دیکھا جائے تو مین تو اصل میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے ٹھیک ہے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہو گئے تھے, حالانکہ اس وقت تو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا, لیکن ہر دور کے فتنے الگ ہوتے ہیں. آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریے, ہر دور میں جس چیز کا جو تقاضا ہوتا ہے یا ہر دور کا فتنہ اور ہر دور کا کی آزمائش الگ ہوتی ہے. کبھی آپ دیکھیں کبھی فحاشی بڑھ جاتی ہے, کبھی جنگیں بڑھ جاتی ہیں, کبھی بیماریاں بڑھتی ہیں, تو ہر دور کے فتنے الگ ہوتے ہیں. تو ہمارے دور کا فتنہ آج کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہی انٹرنیٹ, میڈیا, ٹی وی. کیونکہ آپ دیکھیں اب جنگیں جو ہے میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی ہیں, اب تو میڈیا کے ذریعے جنگیں لڑی جا رہی ہیں. آپ جس کو چاہے ہیرو بنا دیں, جس کو چاہے زیرو بنا دیں, جس کو چاہے اٹھا کر کہاں سے کہاں کھڑا کر دیں, جس کو چاہے نیچے گرا دیں. پھر یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے, کہ جو چیز پہلے یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ جو تھا ناخوب وہی خوب تر ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر, کہ جو چیزیں ناخوب تھیں اگر ہم اپنے ہی ٹین ایجر یعنی جو ہمارا ایسا دور گزرا ہے اگر یعنی آج سے آپ چلے جائیں کچھ سال پہلے, تو اس دور میں جو چیزیں بالکل ایسی سمجھی جاتی کہ بالکل یہ مایوب ہیں, بالکل کر ہی نہیں سکتے, لیکن آج وہ ایک طرح سے اسٹیٹس سمبول بنی ہوئی ہیں کہ نہیں یہ اس کے یہ کرے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یعنی قدریں کتنی بدل گئی ہیں. تو ہر زمانے کے فتنے الگ ہوتے ہیں. جی بارش جیسے اچانک آ جاتی ہے اسی طرح سے فتنے بھی اچانک آتے جائیں گے, اور انہیں ایسے آئیں گے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکیں گے فتنے, اور ہر دور کے فتنے اپنے حساب سے الگ رہیں گے. اور انٹرنیٹ کی وجہ سے تو واقعی میں جو کچھ تھا یعنی آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے, ان کو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے ختم ہونے اور نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. بچوں کے اندر لیزینس, سستی, کاہلی, صرف بیٹھے رہنا, یعنی اب بچے جو ہے صرف بیٹھ کر, یہ بڑے بھی جو ہے صرف بیٹھ کر اپنا وزن بڑھا رہے ہیں اور بس, اور کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہے, نہ جانا آنا, چلنا پھرنا, یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ایک نہیں اس کے کئی اور نقصانات ہیں. اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو کئی نقصانات ہم کو پتہ چلتے ہیں. اور چونکہ انسان کے اندر مال و دولت کی حرص و حوث بہت بڑھ گئی ہے, اور ہر کوئی جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بٹ کوائن کا آج کل نیا نکلا ہے, نیا تو نہیں نکلا, دو ایک سال پرانی بات ہے میرے خیال سے, بٹ کوائن ہے. بیٹھے بیٹھے انسان چاہ رہا ہے کہ بس وہ یعنی اس کی دولت ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے, بڑھتی چلی جائے, وہ محنت کچھ نہ کرے, بس اس کو پیسہ ملتا چلا جائے. اور اس طرح سے ایسے نئے نئے اسکیمس جو آتے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا آپ یہ فلاں سی ڈی 25 لوگوں تک آگے تک پہنچا دو, 25 لوگوں کو آپ بتاؤ, آپ 25 لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائیں گے, پھر اس کے آگے کہتے کہ آپ مزید 25 لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئیں گے. یعنی بغیر کوئی محنت کے عجیب قسم کی یعنی ایسا بزنس ہے کہ جس کا کوئی سر پیر یا سرا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جی سنی سنائی باتیں آگے پہنچانا, یا پھر پروپیگنڈا بہت زیادہ عام ہو جائے گا. یعنی بارش کے قطروں سے جو تشبیہ دی گئی اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے اصل میں, تو ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اس سے کس طرح سے بچتے ہیں. جی آن لائن شاپنگ آپ دیکھیں کہ کس قدر یعنی گھر بیٹھے بیٹھے آپ, اب آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں بازار میں, گھر بیٹھے بیٹھے آپ اپنے گھر پر بلا لیں. اور کتنا انہوں نے یعنی اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کیسے جال پھیلا دیا ہے کہ ہر طرف یعنی غریب سے غریب لوگ بھی ہیں تو ان کی خواہش ہو رہی کہ ہم کو بھی یہ فلاں چیز چاہیے, اور چاہے ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے لیکن انٹرنیٹ پیکج ان کے پاس ضرور ہے نا. لوگ مانگنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ ہم کو چاہیے پیسہ, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, لیکن ان کے پاس انٹرنیٹ ضرور ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنے کیسے بارش کی طرح برس رہے ہیں. اور جتنے بھی جو فتنے ہیں اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کا جو فتنہ ہے, بیماری بھی جو آئی ہے آپ خود دیکھیں کہاں سے آئی ہے, ہمیں نہیں پتا ابھی تک اس کے بارے میں, وہ لوگ کھوج لگا رہے کہ کہاں سے آئی ہے لیکن صحیح بات کوئی بھی نہیں بتا سکا. تو یہ سب کس بات کی نشانی کہ یہ اچانک آئیں گے, بیماریاں اور وبائیں ایسی پھوٹیں گی جس کی کوئی وجہ کوئی ریزن پتہ نہیں چلے گا. جی بارش جو رحمت کی علامت ہے, جبکہ بارش کا لوگ انتظار کرتے تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ آج بارشیں کیسی آتی ہیں, یا تو ہوتی نہیں تو سوکھا پڑ جاتا ہے, یا ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح, ہر چیز میں ملاوٹ, کوئی چیز پیور نہیں ہے. بالکل صحیح بتایا. دیکھیں جو ہماری بیماریاں آج کل, جو ہر ایک کو بیک پین, ہڈیاں کمزور ہیں, پہلے زمانے کے لوگ ایسی کون سی چیزیں کھاتے تھے, وہ بھی سادہ کھانا ہی کھاتے تھے، لیکن ہر چیز میں پہلے ملاوٹ نہیں تھی۔ اب تو آپ دیکھیں جو پیداوار ہو رہی ہے، یعنی فصلوں کی جو پیداوار ہے اس کے اوپر جو چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو کہ جب وہ ہم نے پڑھا تھا کہ نسلوں کو تباہ اور برباد کرتا ہے، وہ کھیتوں کو برباد کرتا ہے، نسل کشی کرتا ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی کیڑا مار دوائیں آ رہی ہیں کہ بیج ہی ایسے پیدا کیے جاتے ہیں، یا بیج ہی ایسے دیے جاتے ہیں کہ جب تک کہ آپ اس کے اوپر وہ اسپرے نہیں کریں گے وہ گرو نہیں ہوں گی، ہائیبریڈ جس کو ہم کہتے ہیں، نقلی غذائیں جس کو کہیں گے۔ تو بہرحال جی بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آگے ہمارے بچوں کے لیے اور آسانیاں ہوں۔ جی ہاسپٹلس میں بھی دھوکا ہے، رپورٹس ہی غلط دے رہے ہیں، یا رپورٹس ہی غلط بنا رہے ہیں، یا پھر آپ کو لوٹنے کے لیے ہر جگہ، میں تو بعض وقت کچھ کسی نے کہا تھا کہ یعنی سب کی بات نہیں ہے لیکن کچھ جگہ ایسی کہ جیسے ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی ڈاکوؤں کا کوئی وہ ہے، سمجھے ایک اڈا کہہ سکتے ہیں آپ، کہ بس وہ لوٹنے آپ کو لوٹنے کے لیے بیٹھے، جیسے ڈاکو لوٹا کرتے تھے پہلے، ویسے آج کل میڈیکل لائن میں لوگ عوام کو لوٹ رہے ہیں، اور انسان کا پیسہ کھانے پینے اور اس کی ذات پر لگنے کی وجہ آج کل سیدھا ہاسپٹلس میں جا رہا ہے۔ جی بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب اگلی حدیث دیکھیے، 3598۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے، کہ ہم کو زینب بنت ابی جہش نے خبر دی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ زینب بنت جہش کون تھی؟ آپ کے رشتے میں کیا لگتی تھیں؟ ایک تو ام المومنین تھی، اس کے علاوہ کیا رشتہ تھا زینب بنت ابی جہش کا؟ جی آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، جی ویری گڈ۔ اور یہ ام حبیبہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی۔ جی تو کہنے وہ کہتی ہیں کہ زینب بنت جہش نے خبر دی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو آپ بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ آپ دیکھیں صحابہ جب حدیث بیان کرتے تو وہ پورا پس منظر بھی بیان کرتے تھے، تو پریشان نظر آ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، عرب کے لیے تباہی اس شہر سے آئے گی جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کر اس کی وضاحت کی، جیسے آپ اگر اپنی دونوں یعنی انگوٹھا اور آپ کی فرسٹ والی انگلی آپ ملائیں گے تو ایسا گول سا حلقہ بن جاتا ہے، تو آپ نے یہ دونوں انگلیوں کی حلقہ بنا کر بتایا کہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے۔ آپ سوچے وہ لوگ کیسے سوال کیا کرتے تھے، کتنے غور و فکر والے ان کے سوالات ہوتے تھے۔ تو کہا کہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے تب ہی ہم ہلاک کر دی جائیں گے، تو آپ نے فرمایا ہاں جب خباستیں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہوگا۔ لاہور والا قوت اللہ بلّہ، اور خباستیں کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب جس وقت ایڈس آیا تھا، اور ایڈس نے بھی کس بری طرح تباہ اور برباد کیا ہے پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں گے، اور جتنے بڑے بڑے ملک ہیں جو زیادہ آبادی والے وہاں سب سے زیادہ پھیلا ہوا ایڈس، تو جب اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی کہ کہاں سے آیا، تو کہا گیا کہ جب انسانوں نے انسان کی بجائے جانوروں کی طرف رخ کیا اپنی سفلی یا شہوانی خواہشات کے لیے، تو اس کی وجہ سے یہ مرض پھیلا۔ لاہور والا قوت اللہ بلّہ، سوچ کر بھی ایک طرح سے حیا آتی ہے اور تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ انہیں انسان جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گر گیا ہے، جانور سے بھی نیچے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کل انعام، کہ بالکل یہ جانوروں کی معنی نہیں بلکہ اس سے، بل ہم عدل کا لفظ آتا ہے، کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ تو یہاں جو بتایا گیا کہ خباستیں بڑھ جائیں گی تو اس بنا پر ایسا ہوگا کہ قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، تباہی ہی تباہی ہوگی، اور وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، اور یاجوج اور ماجوج نے دیوار میں شگاف پیدا کر دیا ہے، اور وہ اتنا ہو چکا ہے اور اب وہ بڑھتا جائے گا۔ اور امہات المومنین میں سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ تو یعنی نیک لوگ ہوں گے، لیکن نیک لوگ ہونے کے باوجود بھی جو خباستیں وہ اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی، مطلب نیک لوگ کم ہوں گے اور خبیث قسم کے لوگ زیادہ ہوں گے۔ اور آج اگر آپ اپنے پورے آس پاس ہی صرف نظر ڈالیں، پوری دنیا کو تو چھوڑ دیجئے، آپ صرف آپ اپنے آس پاس نظر ڈالیں، تو آپ کو اپنے آس پاس ہی آپ کو دیکھیں کہ نیک لوگ زیادہ نظر آتے ہیں یا برے لوگ۔ اور ٹھیک ہے، ایک جو دیندار لوگوں کا ماحول ہوتا ہے، جو کمیونٹی ہوتی ہے یا جو کمپینین شپ ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے آس پاس کے جو ملنے والے لوگ ہیں الحمدللہ وہ نیک لوگ رکھے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کم از کم برائی کو برائی سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ اپنے سرکل کو چھوڑ کر دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ظاہری نیکی رہ گئی ہے ایک تو، دوسری بات خباستیں بہت بڑھ گئی ہیں. یعنی آپ دیکھیں جو گناہ کے کام بھی ہیں، پہلے جیسے مثال کے طور پر دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم تھی، تو وہ کام کوئی اور نہیں کرتے تھے، صرف لوط علیہ السلام کی قوم نے، جو اس آس پاس کا جو سدوم کی بستی کے لوگ تھے بس ان لوگوں نے کیا تھا، کیونکہ قرآن بار بار کہتے کہ یہ کام تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور ان کو اس کے اوپر کچھ شرم بھی نہیں آتی تھی، کوئی ان کو اس کے اوپر حیا بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس جرم کو جرم سمجھتے تھے کم از کم. وہ جانتے تھے، کہتے تھے کہ بڑا پاک باز مت بن، یعنی وہ جانتے تھے کہ پاک باز ہے، اور کہتے تھے کہ تو یہاں سے نکل جا، یعنی وہ نوح علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو کہتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں، جیسے مجھے ہمیشہ بہت ڈر بھی لگتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے جو پالیسیز استعمال کر رہے ہیں لوگ، جو حکمران، جو لیڈرز، اس میں ان کا ایک کلاز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی کو آزادی دیں گے، ہم جنس پرستی کو ہمارے یہاں پر لیگلائز کیا جائے گا. آج دنیا کے 52 ممالک ایسے ہیں جہاں پر ہومو سیکشوالٹی قانونی طور پر جائز ہے. آپ بتائیے کہ کیا خباستیں نہیں ہیں یہ؟ اور خباستیں پہلے خباستیں سمجھی جاتی تھیں، برے کام، لیکن اب اس کو دھڑلے سے کیا جا رہا ہے اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھی جا رہی، بلکہ کچھ ممالک میں ایسے قوانین ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسا پیئر آتا ہے آپ کے پاس، کوئی ایسا جوڑا آتا ہے جو، یا مرد مرد ہے اور عورت عورت کے ساتھ آپ کے پاس گھر کرایہ لینے کے لیے آتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنا گھر کرایہ سے ان کو نہیں دیا تو آپ کے اوپر جرم کا وہ فائل کھل جائے گی اور آپ کو جرمانہ عائد کرنا پڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو جیل بھی ہو. اگر آپ کسی کا ایسے پرسن کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس پر بھی جیل ہے کچھ ممالک میں. تو آپ سوچئے کہ کیا، یعنی کتنا الٹا زمانہ آ گیا ہے دیکھا جائے تو، یعنی کیسے جو اقدار تھی وہ الٹ گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اقدار بالکل، یعنی جو برائی ہے اب اس کو اچھائی سمجھا جانے لگا اور اچھائی کو برائی سمجھا جانے لگا ہے. جی، فحاشی کتنی عام ہو گئی ہے، پہلے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مطلب، یعنی آج آپ دیکھیں جو ویلنٹائن ڈے کے اوپر، جو ایون مسلم ممالک میں بھی کس قدر خرافات ہیں. ڈراموں میں آرام سے پہلے غیر مسلم بتایا کرتے تھے کہ ایک عورت کا تعلق کئی مردوں سے، اب تو مسلم کنٹریز میں بھی ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں ڈراموں میں. تو جب آپ اپنی عوام کو یہ ساری چیزیں دکھائیں گے تو وہ جو عوام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ دیکھ کر سیکھے گی نہیں، یا جو ذہن، یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو کیا ان کا ذہن نہیں بنے گا؟ تو جب آپ فحاشی کو عام کریں گے تو فحاشی ہی پھیلتی جائے گی، خباستیں ہی پھیلتی جائے گی، اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ٹی وی پر کوئی روک ٹوک ہے؟ ڈراموں پر کوئی روک ٹوک ہے؟ کیا انٹرنیٹ پر کوئی روک ٹوک ہے؟ کہیں نہیں ہے. ابھی آپ سب سے پہلے ہم لوگ خود بھی نہیں رہ سکتے. آپ دیکھیں کہ ہم جیسے اپنے کہیں جاتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا لیتے ہیں؟ انٹرنیٹ پیکج. اس کے یعنی اتنا عادی بنا دیا گیا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس سے کون سا کام لے رہے ہیں؟ برا ہی کام لے رہے ہیں. اگر آپ رپورٹس پڑھیں گے کہ ایسے ویب سائٹس جو خراب قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں، روزانہ ایک رات میں لوگ کس طرح سے، کتنے لوگ اس کے اوپر جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں اس کو، تو کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا. اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم کو بہت زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اور رسول اکرم نے ان فتنوں کی خبر اس لیے دی تھی اصل میں کہ تاکہ ہم لوگ، ہمارے اندر اویئرنیس پیدا ہو، ہم لوگ الرٹ ہو جائیں، ہم لوگ پہلے سے تیار رہیں اور اس کا کوئی توڑ نکال کر رکھیں، یعنی اس کا کوئی حل نکال کر رکھیں. ہم کیا ہوتا ہے، ہم ہائے واویلا مچا رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کا کوئی حل پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اصل چیز ہے کہ ہم اس کا کوئی حل پیش کریں، اس کا کوئی بدل، کوئی نعم البدل نکالیں، اور ہم اپنے آپ پر بھی نظر رکھیں اور بچوں پر بھی نظر رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، خباستوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. کیونکہ آپ دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں، ایڈس جیسی بیماری ہے، پھر ابھی یہ کرونا ہے، اور ابھی نیا سننے میں آیا کہ چائنا سے پھر ایک نیا بخار نکلا ہے. کتنی قسم کی بیماریاں، کیسی کیسی وبائیں پھوٹ رہی ہیں کہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں نا کیسے کنٹرول سے باہر ہے کہ یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ کتنا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اکنامی بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے تقریباً ہر کنٹری کی، سب خزانے ختم ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی جابس چلی گئی ہے، لیکن یہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی خباستیں ہیں اصل میں، جو رسول اکرم نے اس کی خبریں دی تھی کہ خباستیں جب بڑھ جائے گی تو ایسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. اگلی حدیث دیکھیے 3599، اور زہری سے روایت ہے، ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، یعنی نیند سے جاگے، تو فرمایا سبحان اللہ، کیسے کیسے خزانے اترے ہیں جو مسلمانوں کو ملیں گے. یہ بریکٹ کے الفاظ ہیں، ایکچولی اس میں ہے نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. تو جو حدیث کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، کیسے کیسے خزانے اترے ہیں اور کیا کیا فتنے و فساد اترے ہیں. تو یعنی الحمدللہ ایک ہی رات ہے اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ خزانے بھی نازل فرماتا ہے اور فتنے بھی نازل فرماتا ہے. اور فتنہ جب اگر ہم اس کو فتنے کو ڈیفائن کریں گے, فتنہ آپ لوگ جانتے ہیں نا, جن لوگوں نے تعلیم القرآن کیا وہ جانتے ہیں کہ فتن آگ میں تپانے کو کہا جاتا ہے, ہے نا, کسی چیز کو آگ سے گزارنا, اس کو ایسا تپانا تھا کہ جو اس کی اصل جو اس کی اوریجنل ویلیو ہے وہ پتہ چل جائے, یعنی ہر چیز پگھل کر جو بھی جھاگ ہے جو گندگی ہے وہ پگھل کر نکل جائے اور جو اوریجنل صاف و شفاف چیز باقی رہ جائے. تو یہ جو فتنے آتے ہیں, اصل میں فتنوں میں مومن آزمایا جاتا ہے, فتنوں میں ہی مومن کا اصل ایمان پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے ایمان والا تھا, اس کا یہ کتنا اسٹرانگ تھا, یہ اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ یہ فتنوں میں ڈٹا رہا, جمع رہا, اور فتنے آ کر گزر بھی گئے اور اس کے ایمان کو دھکا تک نہیں لگا, اس کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو فتنہ مطلب آزمائش. شرک کو بھی فتنہ کہا گیا ہے, ظلم کو, قتل کو فتنہ کہا گیا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اور ہر دور میں ہر چیزیں ایسی آتی رہتی ہیں, نئی نئی چیزیں. تو مومن دراصل ان سارے فتنوں میں استقامت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے, جمع رہتا ہے, یہ فتنے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں یا ایک ہی دن میں کئی فتنے بھی رکھے ہیں اور کئی خزانے بھی رکھے ہیں. خزانے کیا ہو سکتے ہیں آپ بتائیے, ایک ہی وقت میں خزانے کیا ہو سکتے ہیں, اترے ہیں یہاں ہے, سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن, یہ لفظ بھی قابل غور ہے کہ انزل کا لفظ, کہ کتنے خزانے نازل ہوئے ہیں, اور وماذا انزل من الفتن, اور کتنے ہی فتنے آئے ہیں. تو یہ نہ سوچے کہ فتنے شیطان کی طرف سے آتے ہیں, شیطان کا زور ہے اس کے اوپر, یعنی شیطان اکساتا ہے اس کے اوپر, لیکن ہر چیز آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن جب تک نہ ہو تب تک یہ ہو نہیں سکتا, تو اللہ کے اذن سے آتے ہیں لیکن مومن کو آزمانے کے لیے آتے ہیں. تو کیا کیا خزانے ہو سکتے ہیں, ایک ہی رات میں خزانے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ہی رات میں فتنے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو آپس کے جھگڑے ہیں, باہمی اختلافات, وہ فتنے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور برائیاں, گناہ کے کام. لیکن خزانے کیا ہو سکتے ہیں ایک ہی رات میں, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, ہے نا, جو گناہوں کی بخشش ہے کہ اللہ, اگر آپ اسی رات میں اٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, تو گناہوں کی بخشش بھی مل سکتی ہے جی, نیکیوں کی توفیق مل سکتی ہے آپ کو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, نیکی کرنے میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, دعا کا قبول ہونا, بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری یعنی آزمائشوں سے بچ جانا, اپنے ایمان کو بچا لینا اگر آپ دعا کرتے ہیں جی, عبادت کرنے کی توفیق, دعائیں کرنے کی توفیق, یہ بھی سب آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو جو بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے, یہ سب یہ خزانے ہیں اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اور جو خیر, یعنی جو بھی خیر نازل ہوتی ہے, مومن اس کو تلاش کر لیتا ہے, یہ مومن اس کو ڈھونڈ لیتا ہے. تو ہم خیر کو بھی ڈھونڈے, پوری یعنی دنیا ایسی نہیں کہ خباستوں سے بھری پڑی ہے, یہ شروع سے ہوتا آیا ہے کہ ہر دور میں اچھے اور برے دونوں لوگ رہے ہیں, ہر دور میں شیطان کو ماننے والے بھی رہے ہیں, شیطان کی عبادت کرنے والے بھی رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں. تو ہم کیوں نہ اس میں سے خیر کو تلاش کریں, جو مومن ہوتا ہے وہ خیر کو تلاش کر لیتا ہے. تو بہرحال جی, یہ ایسے فتنے بہت سارے لوگوں کو الرٹ کر دیتے ہیں, وہ واپس لوٹ آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. تو ایکچولی انہی فتنوں کے ساتھ ساتھ خزانے بھی ہیں. تو ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ شر ہی شر پھیل رہا ہے, بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ خیر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, بس اس کو لینے والے لوگ چاہیے, اس کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ چاہیے, اس کو قبول کرنے والے لوگ چاہیے. جی, قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت قرار دیا ہے, خزانہ ہی تو ہے قرآن جو اوپر سے نازل ہوا ہے. تو اگر جس کو توفیق مل گئی اس کو پڑھنے کی, راتوں میں جاگنے کی, جو راتوں میں اٹھ کر رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا ہے, تو اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا. تو اس کو خزانہ ہی مل گیا, دیکھا جائے تو قرآن کو سمجھنے کی توفیق ملنا, قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق ملنا, یہ بھی ایک خزانہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, ایسا سمجھیں. اور نیکی کی توفیق, نیکی کے کاموں کی توفیق, خیر کے کاموں کی توفیق. اور اگر آپ اس وقت عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں یا کوئی بھی وقت آپ عبادت کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایکچولی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی, حدیث کا پڑھنا بھی, کیونکہ حدیث کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے, حدیث کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانے ہیں جو ہم کو مل رہے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت بالکل بہت بڑی نعمت ہے. یہ جیسے ابھی ہم لوگوں نے دو دن پہلے کہیں ایک وہ تھا, پروگرام چل رہا تھا المہیمن, اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وہ کرنا تھا, اس میں تشریح کرنا تھا. تو اس میں آخر میں یہی بتایا گیا تھا کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ حفاظت کر سکیں اپنے ایمان کی بھی, کتاب کی بھی, سب کی, تو اس کے لیے آپ کو چار چیزیں کرنا پڑے گا. اور اس میں یہی تھا کہ کثرت کلام سے بچنا پڑے گا, کثرت طعام سے بچنا پڑے گا, اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. ایک چیز میں بھول رہی ہوں. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ خزانے بھی ملے ہیں, خزانے بھی اترے ہیں, اور فتنے بھی اترے ہیں. اب یہ انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا چیز لے لیتا ہے یا کیا چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنی خود سے وہ اپنی قسمت بنا, یعنی دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت بنا سکتا ہے کہ چاہے تو نیکی کی راہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ٹھہرے, چاہے تو برائی کی راہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرے. تو انسان کے اوپر خود پر ڈیپینڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو خزانے اترے ہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزانہ اترتے ہیں ان کو حاصل کرنے والا بنائے. جی زیادہ سونا بھی ایکچولی یہ اس کی علامت ہے. اور یہ آپ دیکھیں سب سے بڑا امتحان, ابھی آپ لوگوں کو بھی یہی لگ رہا ہوگا نا کہ ابھی سب سے بڑا امتحان یہ جو جدوجہد ہے ابھی یہ پینڈیمک میں, جبکہ اسکولز بند ہیں, سارے مدرسے بند ہیں, سب کچھ بند ہے, باہر جانا بھی بند ہے. تو آپ دیکھیں زیادہ کیا ہو رہا ہے, یعنی خود بڑے بھی اور بچے بھی کیا چیز زیادہ کر رہے ہیں. سونا زیادہ ہو رہا ہے نا, اور سب سے بڑا اسٹرگل اور سب سے بڑا جہاد آج کے دور میں جلدی اٹھنا ہے مجھے لگتا ہے. تو اپنے آپ کو کسی طرح پابند, ویسے بھی آپ دیکھیں 4 مہینے 5 مہینے گزر چکے ہیں, کتنا سوتے رہیں گے. اب تو کم از کم ہم کو عادت ڈالنی چاہیے کہ صبح صبح اٹھ کے تو جو واکنگ ہے ہم صبح کی وقت کر لیں, جو چہل قدمی ہوتی ہے جو ہمارے ہم اپنی صحت کے لیے کرتے ہیں تو اس کو صبح کی عادت ڈالیں. جی انٹرنیٹ زیادہ یوز ہو رہا ہے, یعنی بلکہ ایک سروے آیا تھا میری 2-3 دن پہلے انڈیا کے سے بات ہو رہی تھی کہ پیکیج اتنا مہنگا کر دیا ہے جو پہلے سستا تھا 3 مہینے کا پیکج, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ لوگ گھروں میں ہیں اور گھروں میں زیادہ انٹرنیٹ لگ رہا ہے تو پیکج بہت مہنگا ہو گیا انٹرنیٹ کا پیکج, اور ہر حال میں وہ لینا ہی پڑے گا کیونکہ اس کی اتنی عادی ہو گئی ہم کہ بغیر انٹرنیٹ کے ہم رہ نہیں سکتے. تو صبح صبح کی واک اور صبح کا منظر آپ دیکھیں اتنا خوبصورت رہتا ہے, واقعی میں چڑیوں کی چہچہاٹ جو خوبصورت سنے آتی ہے, پھر آسمان اتنا خوبصورت لگتا ہے بہت ہی اچھا, ہوائیں چلتی رہتی ہیں, گرینری, الحمدللہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, اتنی صفائی ہے, اتنا اچھا منظر ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ صبح صبح کی واک کی عادت ڈالیں, یعنی فجر کے بعد کی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جلدی اٹھنے کی, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے زیادہ سونا, کیونکہ جو سویا وہ کھویا ہے. ہم بچپن سے نظم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, تو سونا اور کھونا یہ بہت عام بات ہے, ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جلدی اٹھنے کی. جی سارا موبائل سے ہی ہو گیا سب کچھ, بالکل صحیح بات ہے. اگلی حدیث دیکھیے, ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں, بلکہ 2 حدیثیں دیکھ لیں گے, اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا, کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ بن مارشو نے بیان کیا, ان سے عبدالرحمن بن ابی سعصہ نے, ان سے ان کے والد نے, اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بکریوں سے بہت محبت ہے اور تم انہیں پالتے ہو, تو تم ان کی نگہداشت اچھی طرح کیا کرو اور ان کی ناک کی صفائی کا بھی خیال رکھا کرو, کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی, جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائے گا, یا آپ نے سب افل جبال کی لفظ فرمائے, وہ بارش گرنے کی جگہ میں چلا جائے گا, اس طرح وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا. اور اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ نبوت, عہد نبوت کے بعد, یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور گزرا, یعنی آپ کی وفات کے بعد جو خانگی فتنے مسلمانوں میں پیدا ہوئے, یعنی خاندانوں کی وجہ سے, قبیلوں کی وجہ سے, اس کی طرف یہ پیش گوئی تھی, اور یہ حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی. کہا جاتا ہے کہ آپس میں اتنی دشمنیاں بڑی, آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ جب یعنی خاندانی فتنے پیدا ہوئے, سلطنت عباسیہ, خلافت عباسیہ, خلافت امویہ یا امیہ, تو ان کا آپس میں اتنی دشمنی چلی کہ جب ایک دوسرے کے خلاف آتا تو ان لوگوں نے لوگوں کی قبریں تک اکھیڑ دی تھی, یعنی اتنی دشمنی میں لوگ آگے بڑھے کہ قبریں تک اکھیڑ ڈالی, اس کی قبروں کی بے حرمتی کی, اس میں جو کئی سال پہلے مردے دفن کیے گئے تھے ان کی ہڈیوں تک کو بے حرمت کیا یا پامال کیا. تو یہاں پر اصل میں بتانے کا مقصد یہ, اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شہروں میں یہ جو مین سٹیز ہوں گے وہاں پر فتنے بہت پھیلیں گے, تو لوگ گاؤں اور دیہاتوں اور جنگلوں میں چلے جائیں گے اپنے دین کو بچانے کے لیے. اور واقعی میں ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو گناہ کی کشش ہے, یہ زیادہ جو گناہوں کی جو باتیں ہوتی ہیں یا کام ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں, دیہاتوں میں اس کی نسبت کم ہوتے ہیں. تو یہاں پر رسول اکرم کی جو خبر تھی, پیش گوئی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا, اور خود سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ, آپ کو یاد ہوگا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دیہات میں چلے گئے تھے, اور لوگ ان سے کہتے بھی تھے کہ آؤ واپس, لیکن وہ آنا نہیں چاہتے تھے, صرف وہ اور ان کی بیوی تھی اور ان کے پاس 2-3 برتن تھے بس. اور ایون ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی بیوی کو روڈ پر کھڑے رہ کر انتظار کرنا پڑا کہ کوئی قافلہ آئے اور وہ ان کی نماز جنازہ پڑھائے. تو کیوں چلے گئے تھے وہ دیہاتوں میں, ان کو اس وقت ہی وہ فتنے بہت بڑے لگنے لگے تھے جو خاندانی فتنے تھے, اور سعد بن ابی وقاص ایک تابعی ان کے پاس جاتے ہیں، کون سی کوئی ایک حدیث تھی جو کہ صرف سعد بن ابی وقاص کے پاس تھی، جب وہ سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے تو وہ مدینہ سے دور ایک جو دیہات تھا وہ وہاں پر کھیتی باڑی کرنے لگے تھے، اور ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، ان کے ساتھ ان کے کوئی بچے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص ایک کپڑا باندھے ہوئے ہیں اور کھیتی باڑی کر رہے ہیں، مٹی کھود رہے ہیں یا درخت لگا رہے ہیں، اور پھر اسی حال میں وہ ہم سے ملے اور پھر کپڑے چینج کر کے اور رسول اکرم کی وہ حدیث سنائی، اور پھر انہوں نے یہی بات بتائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے تمہیں دیہاتوں کی نہیں ایسی جگہوں کی پناہ لینی پڑے گی جہاں پر فتنے فساد نہ ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسی ہے کہ جتنے بڑے سٹیز میں جو ہوگا وہ اتنا زیادہ یا تو بالکل دنیا دار بنا ہوگا یا پھر اس قدر مال و دولت کمانے میں مگن ہوگا کہ اس کو اپنی نمازوں کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت یعنی امیر کہہ سکتے ہیں آپ جن کو، لیکن ان کو حج کی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں حج کے لیے موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ جی، تو اپنا ایمان بچانے کے لیے لوگ پھر فتنوں سے بچنے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے جائیں گے، اور ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا حدیث میں آتا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ تم اس کو دیکھنے نہ نکل جانے کہ اچھا وہ کیسا ہے کیا ہے، کیونکہ جو ایک بار اس کے پاس چلا گیا جب اس نے اس کو دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائے، تو جب پتہ چلے کہ دجال آیا ہے تو کوشش کرنے کہ اس سے بھیڑ ہی نہ ہو، اس سے سامنا ہی نہ ہو، کیونکہ فتنے میں انوالو ہونے کا زیادہ خطرہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں رسول اکرم نے فرمایا کہ چوٹیوں پر چڑھ جائیں گے لوگ، یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں گے یا ایسی جگہ چلے جائیں گے جو کہ لوگوں سے دور دراز کی جگہ ہوتا ہے کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فتنے ہوتے ہیں وہ انسان کے دین کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے، کیا بچانا ہے ہم کو؟ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ سب سے قیمتی چیز جو ہو سکتی ہے ہمارے لیے وہ کون سی ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ چاہے دنیا کی دولت ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس کوئی اور نعمت ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے پاس ایمان اگر ہمارا ہے الحمدللہ تو وہ کافی ہے، اور ایمان اگر بچ جائے تو وہی چیز قابل قبول ہوگی۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم کو موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو، مومن ہو۔ تو اس سے پتہ چلے کہ اصل چیز کیا ہے، ایمان ہے ہمارا، اور وہ موت کے وقت ایمان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں فتنوں سے، ان ساری چیزوں سے، اور نیک لوگوں کا سرکل ڈھونڈیں کہ جو لوگ، اور نیک لوگوں میں بھی دیکھ کر، کیونکہ آج کل نیکی کے نام پر بھی بہت دھوکے دیے جاتے ہیں۔ تو خیر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابھی ہم پڑھیں گے خوارج کا، تو پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ آڈیو کا ذکر کیا تھا کہ مجھے کسی نے ایک آڈیو کلپ بھیجا تھا کسی خاتون کا، اور اس میں وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ حالت حیض میں بھی نماز پڑھنا ہے، اور قرآن سے دلیل لا رہی تھی اور عقلی دلیل دے رہی تھی کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، نعوذ باللہ، اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے فتنوں سے بچائے۔ تو آپ دیکھیں کہ فتنے ہم خود دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ تو ایسے خوارج یا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی وہ قرآن کی ظاہری چیزوں کو دیکھیں گے، اور جو صحابہ نے اس کو سمجھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو لوگ اپنی منمانی تاویل کرتے ہیں قرآن کی، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ نہیں سمجھ سکے، نعوذ باللہ، اس کو صحابہ نہیں سمجھ سکے، اس کو تابعین نہیں سمجھ سکے، ہم سمجھ جائیں اس کو، کیونکہ ہم زیادہ عقل والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے سب فتنوں سے ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، اور ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابن المسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمان نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا دور جب آئے گا تو اس میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، جو اس میں جھانکے گا فتنہ بھی اسے اچک لے گا، اور اس وقت جسے جہاں بھی پناہ مل جائے بس وہیں پناہ پکڑ لے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ سبحان اللہ، کتنی یعنی کیسی صحیح باتیں کہی گئی ہیں اس میں، اس حدیث میں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جس دور سے ہم گزر رہے دیکھا جائے تو یہ وہی دور ہے، اور ہر دور اب ایسے ہی لگتا ہے کہ فتنوں والا دور ہے، کیونکہ جیسے جیسے جو خبریں حدیث میں بتائی گئی تھی وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سارا وقت پورا ہوتا رہا ہے اور ہر خبر صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ تو واقعی میں آپ دیکھیں کہ آج یہی والا معاملہ ہے کہ فتنوں میں یہاں جو بتایا گیا کہ بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی بیٹھنے سے ہو سکتا ہے وہ فتنہ دکھائی نہ دے، کھڑے رہنے سے دکھائی دے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہم جب دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، کوئی تماشا وغیرہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو چلے گا اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ اس میں انوالو ہو جائے۔ یہاں پر چلنے سے مراد نارمل چلنا نہیں ہے ہمارا، بلکہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس میں انوالو ہوں گے، جتنا زیادہ آپ ان چیزوں میں جھانکیں گے، اپنے آپ کو انوالو کریں گے، اتنا زیادہ آپ اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور جب کوئی اس میں جھانکے گا تو وہ اس کو اچک لے گا۔ جیسے وہ مقناطیس ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک جگہ ایک مقناطیس ہوتا ہے نا, جو دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ چپک جاتے ہیں دور بھی رہا تو. میگنیٹ, جی ہاں میگنیٹ. تو میگنیٹ کیسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ ایک پیس ایک طرف رکھتے ہیں, دوسرا پیس دور بھی رکھتے ہیں, تو دونوں آپس میں آ کر مل جاتے ہیں. تو ایسے ہی اگر کوئی ان فتنوں میں جھانکے گا تو مقناطیس کی طرح وہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. کبھی آپ نے وہ بھنور دیکھا ہے, جب طوفان آتا ہے تو بھنور آتا ہے سمندر میں, تو وہ بھنور میں آپ دیکھیں کیسے وہ گول گول گھومتا ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز آتی ہے ہر چیز اس کی لپیٹ میں چلی جاتی ہے. تو ایسے ہی فتنے ہوں گے کہ ایسے وہ فتنے ہوں گے کہ انسان نہیں بھی چاہے گا اس میں جانا, لیکن وہ صرف دیکھے گا کہ میں صرف دیکھتا تو ہوں کہ ایک چیز کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں گیم میں انسان بعض اوقات کچھ لوگ گیم کھیلتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھا تو صرف کیسا گیم ہے یہ, اور پھر کیسے اس میں وہ گیم کا فتنہ کیسے اس کو اچک لیتا ہے کہ اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو یہ جو گیم تھا کتنا زیادہ اس میں لوگ انوالو ہوئے کہ اس کی وجہ سے راتوں کو جاگنا, اس کی وجہ سے یعنی جو اس کی رپورٹ آپ پڑھیں گے تو بہت ہی عجیب رپورٹ ہے اس کی. بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور کس قدر بری طرح لوگ اس میں انوالو ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو کہا گیا کہ وہ فتنہ اس کو اچک لے گا, جو اس میں جھانکے گا وہ اس کو اچک لے گا, اور اس وقت جسے جہاں پناہ مل جائے بس وہ وہیں پناہ پکڑ لے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں, اور فتنوں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کو اپنے دین سے دور لے جائے, جو آپ کو اپنے دین سے برگشتہ کر دے, یا دین سے بے بہرا کر دے, یا دین سے دور کر دے, دین اسلام سے دور کر دے, یا اللہ سے دور کر دے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے, جی ہاں خودکشیاں بھی ہوئی اس کی وجہ سے, بہت ساری چیزیں, بہت سارے نقصانات ہوئے, کوئی ایک نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے اور اس سے سب کو محفوظ رکھے. تو بہرحال کوئی ایک چیز ہے جو ہم بتائیں گے, گیمز ہیں صرف یہی گیم کیا, اور بھی دوسرے گیمز آپ لے لیں, پھر اور بھی کیا ہے جو دو تین لوگ ڈفرینٹ جگہ سے مل کر کھیلتے ہیں, یہی والے گیم ہے شاید وہ. تو بہرحال گیم ہو, فیشن ہو, یا کسی بھی چیز کی خواہش جب آپ وہ حد سے بڑھ جائے, یعنی آپ اس خواہش میں اس حدود سے آگے نکل جائیں, تو وہ سب فتنہ ہی ہوگا اصل میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے تیاری کریں. اور اب یہ ساری احادیث پڑھنے کے بعد ایسا نہیں کہ اب اس کے اوپر ہم شور مچائیں کہ اچھا اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اور پریشان ہو جائیں, نہیں, بلکہ اب ہم یہ غور و فکر کریں, یہ حدیث ہمیں دعوت دیتی ہے اصل میں غور و فکر کی, کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں, اپنے آپ کو خود کو کیسے بچا سکتے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور تمام امت مسلمہ کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے, اس کے لیے کوئی آئیڈیاز ڈھونڈنے چاہیے, کوئی ایسا اس کا نعم البدل نکالنا چاہیے, اور ایسی چیزوں کو ہم عام کریں جس کی وجہ سے لوگ اچھائیوں میں زیادہ بزی رہیں بہ نسبت برائیوں کے. اور آپ دیکھیں ہر چیز کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے, جیسے چھری کی مثال دی جاتی ہے نا تلوار کی, کہ اگر وہ مرد مومن کے ہاتھ میں آئے, مجاہد کے ہاتھ میں آئے, تو وہ اس سے فتنوں کا خاتمہ کرے گا, لیکن اگر ایک ڈاکو کے ہاتھ میں یا کسی قاتل کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. تو اسی طرح سے انٹرنیٹ ہے, ٹی وی ہے, یا ہر چیز ہے, تو ہر چیز سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اچھے کام بھی لے سکتے ہیں, اور اس سے چاہے تو برائی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم کو یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کہاں لگا رہے ہیں, اور کسی کی بھی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ کرونا وائرس سے دیکھ لیں آپ کے ہر کوئی کتنا ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے, کہ بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جا رہی ہیں, کس کو اتنا سیویئر اٹیک ہو رہا ہے کہ اس 3 دن کی بیماری میں جان چلی جا رہی ہے, تو کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو اصل چیز کیا چیز ہم کو بچانی ہے, اپنا ایمان بچانا ہے ان فتنوں میں. تو اپنے ایمان کی فکر کریں, اور دوسروں کی پرواہ کم کریں, پہلے اپنی فکر زیادہ کریں, اور اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھیں کہ دوسروں کی خیر خواہی ساتھ میں ہو, کیونکہ ہم کو دوسروں کے گناہوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت خیر خواہی کے. تو خیر خواہی کریں دوسروں کی, اور اپنے ساتھ بھی خیر خواہی کریں, اور دوسروں کی فکر اس صورت میں کریں کہ ان کو بھی خیر کی طرف بلانا ہے, اور ان کے یعنی دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے معاملات کو پہلے دیکھیں کہ ہم کتنے اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں سدھارنے کی, یا کتنا فتنوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور یہ جو احادیث تھیں آج کی, بہت زیادہ امپورٹنٹ احادیث تھیں, ویسے تو کسی بھی چیز کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے, ہم کوشش کریں کہ اس کو ایک بار گھر پر اور آپ لوگ پڑھیں, کیونکہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا حق ادا. تو آپ لوگ اس کو ایک بار اور پڑھیں, اس میں اور غور و فکر کریں. اور ایک ہوم ورک ہے آج کے کلاس سے تعلق, کلاس کے تعلق سے, فتنہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ, اور اس کو مفردات القرآن میں یا مترادفات القرآن میں آپ ڈھونڈیں گے. جیسے پہلے آپ نے دو لفظ ڈھونڈے تھے, تو اسی طرح سے فتنے کو ڈھونڈیں گے, اور اس کے مختلف معنی آپ بتائیں گے کہ یہ کن معنوں میں آتے ہیں. لکھ کر آپ کو ریٹرن ہوم ورک اس کا تیار کرنا ہے. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.